बुध 29 अगस्त सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। कल दुनिया भर में जबरी गुमशुदगियों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कई बरस से जारी जबरी गुमशुदगियों की शिकायत में इस साल रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? तज़्ज़ियाकार,
चंद खुफिया अदारे हैं या चंद ऐसे रियासती अदारे हैं वो पूरे निज़ाम से ज्यादा मजबूत होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल नहीं हो सकता।
तफसील खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के ऐवान बाला की इंसानी हकूक़ के बारे में कायमा कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ जबरी गुमशुदगियों को मुजरिमाना अमल करार देने की सिफारिश और इस पर कानून साजी की तजवीज़ पेश की है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की शिकायत में रवां साल की शश माही में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कराची से रिया सुहेल।
पाकिस्तान में जबरी गुमशुदा अफराद की तादाद कितनी है? सरकारी और गैर सरकारी इदारों के पास हतमी आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं। तहम लापता अफराद का पता लगाने के लिए कायम कमीशन के पास हालिया दिनों में ये तादाद 5,000 से ज़ायद है और गुज़िश्ता 6 माह में मज़ीद 600 दरख्वास्तें आई हैं। इतनी कम मुद्दत में इतनी ज़्यादा गुमशुदगियाँ एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हकूक़ कमीशन और दीगर मकामी और बैन अल-अक़वामी तंजीमें अपनी तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कायम किया है, लेकिन लापता अफराद की बाजियाबी में पेशरफ्त नहीं हुई।
पाकिस्तानी वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी ने बताया है कि अखबारात और TV के निगरान इदारों पैमरा और प्रेस काउंसिल को ख़त्म करके एक नई बॉडी का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। इसके मकासद के साथ फरहत जावेद।
वज़ीर इत्तिलात का कहना था कि प्रेस काउंसिल अखबारात और पैमरा TV चैनल्स का निगरान इदारा है, जबकि मुजव्वज़ा अथॉरिटी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मामलात को देखेगी बल्कि इसके साथ साथ सोशल मीडिया के तहत एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाले साइबर मीडिया समेत तीनों इकसाम के मीडिया पर यकसां सतह पर कवानीन के इतलाक़ के हवाले से मामलात देखेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि इससे रियासत के वसाइल भी कम खर्च होंगे। तमाम अथॉरिटीज़ को इकट्ठा करके आला तरीन पेशावर अफराद की टीम को इस हवाले से काम सौंपा जाएगा जिसमें मीडिया के नुमाइंदे भी शामिल होंगे।
पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नैदरलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मामले पर नैदरलैंड के हम मनसब से टेलीफोन पर बात की है, जबकि चंद मजहबी जमातों ने इस मामले पर एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद की जानब एहतजाजी मार्च भी शुरू कर दिया है। काशिफ कमर।
दफ्तर खारजा से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने नैदरलैंड्स के वजीर खारजा से कहा कि गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश से दुनिया भर में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी। नैदरलैंड के वजीर खारजा स्टीव ब्लॉक की तर्जुमान का कहना है कि वजीर खारजा ब्लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत विल्डर के इस कदम के हक में नहीं है। नैदरलैंड्स के वजीर आजम कह चुके हैं कि यह समझ से बालातर है कि विल्डर इस नुमाइश से क्या मुस्बत मकसद हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। इसी मामले पर एहतजाज करने के लिए पाकिस्तान में चंद मजहबी जमात आज लाहौर में दाता दरबार से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज भी कर रही हैं।
ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क के माशी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम करे। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने उनके इस बयान का हवाला काबीना के मेम्बरान और सदर हसन रूहानी से मुलाकात से दिया है। और आज ही ईरान के ही वजीर इत्तिलात ने बताया कि सरकारी महकमों में काम करने वाले दसियों जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महमूद अलवी ने यह नहीं बताया कि ये गिरफ्तारियां कहां हुई हैं या ये जासूस किन मुल्कों के लिए काम कर रहे थे। ताहम ये ज़रूर बताया है कि बहुत से मुलजमान के पास दोहरी शहरियत थी। इससे कबल ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई ने कहा था कि ईरान के फैसला साज इदारों में मगरबी एजेंट दाखिल हो गए हैं और इसके बाद से पकड़ धकड़ में इजाफा हो गया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आज 4 पुलिस अहलकारों को मुसल्ला अफराद ने कत्ल कर दिया। इस दौरान फ़ौज के साथ मुसल्ला तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर समेत 2 अलहदगी पसंद मारे गए हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
पुलिस की जीप पर यह मुसल्ला हमला उस वक्त हुआ जब आदिल, इशफाक, जावेद और इकबाल नामी 4 पुलिस अहलकार गाड़ी की मरम्मत करने के लिए जनूबी कश्मीर में शोपियान जिले के आराहमा गांव जा रहे थे। पुलिस ने तस्दीक की है कि हमलावर 3 पुलिस अहलकारों के हथियार भी उड़ा ले गए। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान ऐसे हमलों में कुल मिलाकर 32 पुलिस अहलकार हलाक हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी किसी भी मुसल्ला ग्रुप ने कबूल नहीं की है। दरियासना अनंतनाग जिले में फौज के साथ एक मुसल्ला तसादुम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 2 अस्करियत पसंद मारे गए। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर अल्ताफ काचरू भी था। इन हलाकतों के बाद जनूबी कश्मीर में एहतजाजी लहर फैल गई और मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाईयों में 60 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हो गए। हुकाम ने जनूबी कश्मीर की रेल सर्विस मुअत्तल कर दी है।
اسرائیلی عدالت نے پہلی بار کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی ذاتی زمینوں پر بسائی جانے والی بستیاں قانونی تصور کی جا سکتی ہیں۔ مرزپیر رمون نامی یہودی بستی رام اللہ کے قریب واقع ہے جو 1990 میں بسائی گئی تھی۔ زمین کے فلسطینی مالکان عدالت میں گئے تھے تاکہ آبادکاروں کو وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن ضلع عدالت نے کہا کہ آبادی قانونی ہے کیونکہ وہ اسرائیلی حکام کی مرضی سے آباد کی گئی ہے اور آبادکاروں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی فلسطینی کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ عالمی ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 70% لوگ پانی کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی بات ہوگی۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع جو پاکستان میں جبری گمشدگیوں سے متعلق ہے۔ کل یعنی جمعرات کو جبری گمشدگیوں کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی سینٹ میں مجلس قائمہ برائے حقوق انسانی نے جبری گمشدگیوں کو مجرمانہ فعل قرار دینے اور اس سلسلے میں قانون سازی کی تجویز دی ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایات میں رواں سال کے 6 ماہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس برس اپریل سے جبری گمشدگیوں کے واقعات میں پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سندھ میں لاپتہ سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگی کے خلاف سرگرم مشتاق زرانی خود بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مشتاق زرانی کا تعلق جی ایس این آریسر گروپ سے تھا۔ ان کے والد لونگ زرانی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔
28 تاریخ رہنے کے وہ لڑکا نے سنگم کے بھی آ رہے تھے، ماں نے کپڑا وٹھی جا وہ کپڑا وٹھن ویو وری موٹی کون اجری دانی بھجنا دا وتو
مشتاق 28 جولائی کو لاڑکانہ شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا۔ شام 4 بجے کے بعد سے ان کا موبائل پر رابطہ نہ ہو سکا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ وہ مال مویشی کا کام کرتا تھا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کریں گے۔
جبری طور پر لاپتہ کیے گئے نوجوانوں کے اہل خانہ اور ہمدرد، سندھ وائس فار مسنگ پرسنز، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور حال ہی میں قائم پشتون تحفظ موومنٹ کی رہنمائی میں کراچی اور کوئٹہ سے لے کر خیبر پختونخوا تک احتجاجی کیمپ لگا چکے ہیں۔ ان سالوں میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تو نہیں رکا، تاہم کچھ لوگ واپس ضرور آ جاتے ہیں، جیسے ثناء اللہ جمالی کے بھائی نصر اللہ جمالی، جنہیں 20 روز قید رکھا گیا۔
ہمارے پورا جتنا بھی گاؤں ہے ماشاء اللہ تقریباً 250 گھر ہوں گے، تو اس گاؤں پہ اوپر جو ہے وہ پولیس والے اور وردی والے مطلب سویلین والے انہوں نے آ کے اٹیک کیا اور ہر جگہ پہ وہ کھڑے ہو گئے اور ہمارے گھر کے اندر آئے سب۔ اور میرے بھائی کو وہاں پہ جب لے کے جا رہے تھے گاڑی میں، تو میری والدہ نے، میری بہنوں نے، میرے ماموں نے، جتنے میرے کزن نے، سب نے ریزسٹ کیا کہ بھائی یہ ابھی جو ہے وہ بالکل مطلب ایک صاف ستھرا ہو کے آزاد ہو کے آ گئے، اب اس کا کون سا جو ہے 15 دن میں سے کون سا گناہ کر لیا ہے جو پھر آپ اسے لے کے جا رہے ہو۔ اس وردی والے جو تھے اس نے میرے بہنوں کو ان کو جو ہے وہ تشدد کیا ہے، میری والدہ کو تشدد کیا، وہ ابھی بھی ہاسپٹلائز ہیں۔
پاکستان میں جبری گمشدہ افراد کی تعداد کتنی ہے؟ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے پاس حتمی اعداد و شمار دستیاب نہیں۔ تاہم لاپتہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے قائم کمیشن کے پاس حالیہ دنوں میں یہ تعداد 5,000 سے زائد ہے، اور گزشتہ 6 ماہ میں مزید 600 درخواستیں آئی ہیں۔ اتنی کم مدت میں اتنی زیادہ گمشدگیاں ایک ریکارڈ ہے۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی کنوینر سورٹ لوہر کہتی ہیں کہ گمشدگیوں میں اضافہ ہوا ہے۔
سال 2018 میں سے اور بھی زیادہ لوگ مطلب گم ہوئے۔ ابھی تو ہم گورنمنٹ کے علاوہ دیکھ لیں کہ بھائی تبدیلی کی بات کریں، تبدیلی یہ آئی ہے تو پہلے ایک گھر سے ایک بندہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، لیکن ابھی ایک گھر سے ایٹ اے ٹائم 3-3 بندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یہ ڈفرینس یہ آیا ہے۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کمیشن اور دیگر مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں اپنی تشویش کا اظہار کر چکی ہیں۔ حکومت پاکستان نے قومی کمیشن آف ہیومن رائٹس بھی قائم کیا ہے، لیکن لاپتہ افراد کی بازیابی میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ کمیشن کی رکن انیس ہارون کہتی ہیں کہ ان کے اختیارات محدود ہیں۔
ہمارا اختیار وہاں بہت محدود ہو جاتا ہے جہاں ہم فوج کے کسی ادارے سے یا ایجنسیوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، ان سے ہم ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ کہنے کو تو ہم بھی بغیر اطلاع کے جیل میں جا سکتے ہیں یا کسی حافظ ہاؤس یا انٹرنمنٹ سینٹر جو ہے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کا معائنہ کر سکتے ہیں، لیکن فزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ جہاں پہ رکھا جاتا ہے زیادہ تر ان لوگوں کو، وہ ہماری ایکسس ڈینائی کر دی جاتی ہے وہاں پہ۔
پاکستان میں جبری لاپتہ افراد کی کئی آئینی درخواستیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ صرف سندھ ہائی کورٹ میں ان کی تعداد 150 سے زائد ہے۔ سپریم کورٹ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی تھی کہ گمشدہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے ایک خصوصی سیل بنایا جائے۔ وائس فارمیسک پرسن آف سندھ کی کنوینر سورٹ لوہر کہتی ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا۔
ریسنٹلی جو چیف جسٹس نے سیل کی بات کی تھی، نتھنگ، ابھی تک ہمیں کچھ بھی اس کے حوالے سے نہ کوئی کال آئی ہے، کوئی میسج آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عدالتوں میں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی مطلب کیس انہوں نے ریلیف نہیں دیا، کوئی بھی بندہ عدالتوں میں ظاہر نہیں کیا ہے۔ کچھ ایسے کیس ہے وہاں پر ایویڈینس موجود ہے نا، ایویڈینس کے لیے جب فیملی کہتی ہے کہ بھائی ہم وہ ایویڈینس جو ہے میڈیا کے تھرو دیں یا پولیس کو دیں یا جو ایجنسیاں ان کو دیں، تو جو وکیل ہوتے ہیں وہ تھوڑا خوف زدہ ہوتے ہیں، مینشن کرو گے یہ بندہ ہے فلاں بندہ ہے، پھر پتہ نہیں آپ کو بھی کوئی مار کے جائے یا گم کرتے جائے، یہ تھریڈ ہوتے ہیں۔ وہ اس وجہ کے لیے پھر فیملی وہ ثبوت بھی نہیں دیتی، یہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کچھ کرنا دیں یا کسی اور فیملی ممبر کو نہ اٹھا کے لے کے جائیں۔
اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایت پر قرار دیا تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں جبری گمشدگیوں کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی فرد کو حراست میں لینے کے بعد اس کی معلومات خاندان اور وکلاء کو فراہم کرنا لازم ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان خود بھی انسانی حقوق کی کونسل کا رکن بن چکا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، کراچی۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے موضوع پر ہمارے ساتھی شفینہ کی جامعی نے لاہور میں ماہر قانون اور حقوق انسانی کی کارکن ربیہ باجوا سے پوچھا کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ کب اور کیسے رکے گا۔
دیکھیے، اب جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے وہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان مسائل کے اوپر آواز اٹھاتے تھے اب وہ بھی گمشدہ ہونے لگ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی ایویڈنس ہے ابھی تک جو اداروں کے سامنے آئی کہ اس کے اندر کچھ وہ ادارے انوالوڈ ہیں کہ جو کسی قانون کے ضابطے یا دائرے کو نہ وہ مانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا قانونی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان کا احتساب کر سکے۔ تو جب تک سویلین سپر میسی نہیں ہوتی اور جب تک یہ ادارے جو چند خفیہ ادارے ہیں یا چند ایسے ریاستی ادارے ہیں وہ پورے نظام سے زیادہ مضبوط ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔
اچھا، صورتحال یہ ہے ربیہ صاحبہ کہ لاپتہ ہو جانے والے لوگ، ان کے لواحقین کہیے، ان کمیشنز کے پاس اپنا مقدمہ لے کر ہی نہیں جا رہا، ایسا کیوں ہوا ہے؟
جی، یہی بات ابھی میں نے پہلے کی ہے کہ چونکہ یہ جو ہوتے ہیں گمشدگی کے کیسز، اس کے اندر نہ صرف ایک بلکہ بہت سارے حقوق کی وائلیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک خوف کی فضا ہوتی ہے، اور جو خوف کی جو فضا ہے وہ شاید لوگوں کو دور رکھتی ہے اس امداد سے جو وہ اداروں سے لینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات بڑی اہم میں کہوں گی کہ جو کمیشن بھی بنا اور جو باقی ہماری کارکردگی بھی رہی جوڈیشل سسٹم کی، اس میں لوگوں کی داد رسی نہیں ہو سکی، میرا خیال ایک مایوسی کا عنصر جو ہے وہ بھی ہے۔ تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں، اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو چھوٹے پروونسز ہیں ان کے اندر اس صورتحال کے اوپر تو اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان تحریکوں کو بھی بڑے مختلف طریقوں سے ان کو ملائن بھی کیا گیا، اور کبھی ان کو ریاست دشمن قرار دیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کے جو مسائل تھے، ان کے جو آواز اٹھائی گئی تھی، انہوں نے سیاسی طور پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو ایڈریس کیا جاتا، اس کے بجائے ان کو خود ایک وہ جو ایک ہمارا غدار والا ایک کنسیپٹ ہے اس کو ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے اور چند ادارے اتنے مضبوط ہیں جس کی وجہ سے نہ لوگوں کی دادرسی ہو رہی ہے، اور اب معاشرے کے اندر بہت زیادہ ناانصافی بھی ہے اور لوگوں کے اندر مایوسی بھی ہے۔
اچھا، آپ وکیل ہیں، صورتحال یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی سے بھی ایک شکایت ہے کہ جو لوگ مقدمے لڑنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ لوگوں کی، آپ کی برادری کی فی کم از کم لاکھ یا اس سے بھی اوپر ہوتی ہے، تو وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں، دادرسی کے لیے کس کے پاس جائیں؟
دیکھیے یہ درست ہے کچھ حد تک، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وکلا کی بہت بڑی جدوجہد، ادھر بہت بڑا کردار ہے، ادھر بہت سارے ایسے وکلا ہیں، ہماری بار ایسوسیشنز ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہتی ہیں اور انہوں نے اس طرح کے کیسز کیے بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وکلا کی طرف سے کوئی ان کو ایسی کمی نہیں ہے، بہت سارے اچھے انسان دوست وکیل ہیں کہ جو ہر وقت مدد کرنے کو تیار ہیں، اور میں ان کو بالکل لوگوں کو انکریج کروں گی کہ وہ جائیں عدالتوں میں دیکھیں اور بار رومز میں جا کے بار ایسوسیشن سے رابطہ کریں، اور ان کو یقیناً ایسے جو انسان دوست وکلا ہیں وہ ان کو ملیں گے۔
یہ تھیں لاہور سے حقوق انسانی کی وکیل رابعہ باجوا۔ اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ نیدرلینڈ کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو مبینہ طور پر اسلام مخالف خاکوں کے مقابلے کا انعقاد کرنے والے دائیں بازو کے سیاستدان خیرت ولڈر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے برسلز میں مقیم صحافی خالد حمید فاروقی سے پوچھا کہ گرفتار کیے جانے والے شخص کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
کل ایک شخص کو 26 سالہ نوجوان، انہوں نے اسے گرفتار کیا ہے ڈچ کیپٹل دی ہیگ سے، دارالحکومت سے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے فیس بک پر ایک ایسا پیغام چھوڑا ہے جس میں اس نے جو اسلام مخالف دائیں بازو کے سیاستدان ہیں خیرت ولڈر، جو اپنے اسلام کے خلاف بیانات کی وجہ سے خاصے معروف ہیں، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ یا ان کو اٹیک کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا تھا، اور اس نے خود یہ پیغام فیس بک پہ کہا ہے کہ میں یہاں دی ہیگ میں پہنچ چکا ہوں اور اب جو ہے میرا منصوبہ ہے کہ میں خیرت ولڈر کے اوپر حملہ کروں گا۔ تو پولیس نے اسے اسٹیشن سے گرفتار کیا ہے اور ہنوز اس سے پوچھ گچھ جاری ہے، اسے جمعے کے روز جو ہے وہ جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
تو خالد، یہ جو متنازع خاکوں کا مقابلہ ہے، یہ کب منعقد ہو رہا ہے؟
اس کی کوئی انہوں نے ڈیفینیٹ ڈیٹ نہیں دی تھی، اور وہ اس پر انہوں نے درخواست دی بھی تھی پارلیمنٹ کو کہ اس مقابلے کا انعقاد پارلیمنٹ میں ہونے دیا جائے، جسے پارلیمنٹ نے جس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ البتہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ دائیں بازو کی سرزدان خیرت ولڈر یہ مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہیں، یا تو وہ پارلیمنٹ سے باہر کریں مقابلے، یا اپنے چیمبر میں جو ان کی جو پارٹی ہے وی وی پی جو کہلاتی ہے، اس کے جو ان کا ہال لوکیٹڈ ہے اس میں وہ مقابلہ کریں۔ تو حکومت نے ایک طرح سے یہ ان کو انکار کر دیا ہے پارلیمنٹ میں جگہ دینے سے، تو اس لیے انہوں نے کوئی اس کی تاریخ مقرر نہیں کی تھی یا اناؤنس نہیں کی تھی، البتہ اس کی پوری تیاری انہوں نے کی بھی تھی، اور امریکہ سے خاص طور پر جو ہے ایک دائیں بازو کا کارٹونسٹ اسے وہاں بلایا گیا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے، اور دیگر لوگوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔
خالد حمید، یہ بتائیے کہ اسلامی دنیا اور خاص طور پر پاکستان کی طرف سے اس پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے وزیر خارجہ سے بات بھی کی ہے، تو اس پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ حکومت کیا جواب دے رہی ہے ان لوگوں کو جو اس پر احتجاج کر رہے ہیں؟
پاکستان کے نو منتخب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہاں کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی تھی، اور اس میں ان کو یہ باور کرایا تھا کہ مسلمانوں کے جذبات متوقع کمپٹیشن ہے یا مقابلہ ہے کارٹون بنانے کا، اس پر اس کے انعقاد کا، تو اس پر جو ہے بہت زیادہ جذبات مجروح ہوئے ہیں مسلمانوں کے، اور خاص طور پر پاکستانی عوام کے کو اس سے بہت زیادہ ٹھیس لگی ہے، اور وہ خاصے اس سلسلے میں غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس پر کچھ کیا جائے۔ جس پر ہالینڈ کے وزیر خارجہ نے انہوں نے جواب دیا کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک انفرادی شخص یہ مقابلہ منعقد کر رہا ہے، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہاں نیدرلینڈ کے اخبارات میں تواتر سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک خبر کے ساتھ ایک پورا پیراگراف، اور وہاں ہونے والے رد عمل سے متعلق انتہائی منفی قسم کا جو ہے وہ مواد یہاں کے اخبارات میں ٹاپ اسٹوریز میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے کوئی کرکٹر ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی کوئی بات کی تھی، ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو اخبارات سے جو اس قسم کی فضا بن رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا جنونی قسم کا ملک ہے، جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے امیج کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔
برسل سے یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ان کے ملک میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے اعلان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نفرت اور عدم برداشت کو ہوا ملے گی۔ شاہ محمود قریشی نے اس ضمن میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس بلانے کے لیے خط بھی لکھا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار نادیہ سلیمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مجوزہ مقابلے سے متعلق اپنے خدشات کا ذکر پاکستان نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پر کیا بلکہ دفتر خارجہ نے بھی اس مسئلے کو ہر ممکنہ جگہ اٹھایا ہے۔ ڈچ پارلیمان کے رکن گرٹ ولڈرز نے رواں سال نومبر میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے اس معاملے پر نیدرلینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات کی اور پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہالینڈ کے وزیر خارجہ سے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی نمائش سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔
ان کا موقف تھا اور ہے کہ جی ہمارے قوانین ایسے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم قدغن لگا نہیں سکتے۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے، میں سب سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ ان کو اس چیز کا یقیناً احساس ہوگا کہ اس قسم کی وہ ایک فرد ہے۔ انہوں نے کہا حکومت، ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ اس حرکت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس سے لا تعلق ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کئی دفعہ افراد کی حرکتوں کی قیمت قوم ادا کرتی ہے۔
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر اور یورپی یونین سے بھی رجوع کیا ہے، اور وہ اگلے ماہ نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل اور 6 وزرائے خارجہ کو بھی خطوط ارسال کیے گئے ہیں، اور گستاخانہ خاکوں پر مشترکہ موقف تیار کرنے کے لیے او آئی سی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کا خط جو آپ نے کل لکھا تھا مجھے موصول ہو گیا ہے، میں نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے، اور جو کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے میں مکمل طور پر اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اور آپ کا، پاکستان کا اور ترکی کا موقف ایک ہے، ہمارے جذبات، تاثرات، احساسات ایک ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ نیو یارک میں اس پر کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے، اس پہ ہم مل کر اس کو بات کو اٹھائیں گے۔
اس سے قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سینٹ سے اپنے پہلے خطاب کے دوران کہا تھا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مسلمان دنیا اب تک بین الاقوامی برادری کو یہ باور کرانے میں کیوں ناکام رہی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے بھی اس معاملے پر آج لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک ہالینڈ کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت بند نہ کر دی جائے۔
اسلام آباد سے یہ تھی نادیہ سلیمان۔ مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے متنازع خاکوں کے مقابلے کے خلاف نیدرلینڈ کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ نامہ نگار عمر دراز اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر، یہ بتائیے کہ تحریک لبیک پاکستان کا مارچ کیا شروع ہو گیا ہے؟
بالکل، ان کا مارچ جو ہے وہ رواں دواں ہے، وہ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور آخری اطلاعات تک جو قافلہ تھا ان کا وہ کالا شاہ کاکو سے آگے تک پہنچ چکا تھا، اور ان کی اسے لاہور میں سے نکلنے سے پہلے جو ہے ان کی حکومت کے ساتھ کچھ نیگوسیشنز بھی چلتی رہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے وہ ہالینڈ کی حکومت کے ساتھ اپنے تمام تر سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کرے، اور اگر یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو وہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے۔ اب وہ جس راستے سے جا رہے ہیں وہ یہ وہی جی ٹی روڈ ہے، جب آخری دفعہ بھی تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا تو وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، اور پھر وہ اس شاہراہ پر بیٹھ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اس کو بلاک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اسلام آباد اور راول پنڈی میں۔ تو اس حوالے سے ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پڑاؤ کہاں پر کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں جا کر اس بات کا فیصلہ کریں گے, مگر وہ جس راستے سے جا رہے ہیں نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ وہ شاید پچھلی دفعہ والے جو مقام ہوگا شاید اس کے قریب قریب ہی وہ وہاں پر جا کر دھرنا دیں گے. اس سے قبل میری جب بات ہوئی تحریک لبیک پاکستان کے جو ترجمان ہیں ان کے ساتھ, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی وفد جو ہے جس میں کہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کے وزراء شامل تھے, انہوں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے ان سے وقت مانگا کہ آپ ہمیں 2-3 دن کا وقت دیں اور ہم آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے اقدامات کر کے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ اس کے اوپر مکمل طور پر ڈیڈ لاک ہے اور ہم اپنا مطالبہ جو ہے وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ جب تک یہ تعلقات ختم نہیں کیے جاتے ڈچ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ اپنا مارچ کال آف نہیں کریں گے.
اچھا عمر, مختصراً یہ بتائیے کہ اس مارچ میں کتنے شرکا تھے؟
اس حوالے سے صحیح اندازہ لگانا اس لیے مشکل ہے کیونکہ جو قافلہ ہے وہ گاڑیوں پر مشتمل ہے, تو کافی گاڑیاں جب وہ لاہور سے نکلے تو کافی گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں, مگر مختلف شہروں سے بھی اور ان کے ساتھ قافلے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ملتے گئے ہیں جی. تو اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے.
اس تفصیل کے لیے لاہور سے عمر دراز آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
ایشین گیمز ہاکی کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے. پہلا سیمی فائنل بھارت اور ملیشیا کے درمیان ہوگا, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہے. آج باکسنگ کے 56 کلو گرام کوارٹر فائنل میں پاکستان کے نقیب اللہ کو چینی باکسر کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا. چین ایشین گیمز میں مکمل طور پر چھایا ہوا ہے اور اب تک اس کے طلائی تمغوں کی سینچری مکمل ہو گئی ہے. جاپان 47 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان 12 روز کے مقابلوں کے بعد اب تک کانسی کے 3 تمغے حاصل کر پایا ہے. انگلینڈ اور بھارت کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ کل سے ساؤتھ ہیمپٹن میں شروع ہو رہا ہے. 5 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو اس وقت 2-1 کی برتری حاصل ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 100 گیندوں کے فارمیٹ میں شرکت کے حق میں نہیں. یہ نیا فارمیٹ انگلینڈ میں 2020 میں متعارف کرایا جائے گا. کوہلی کا کہنا ہے کہ اس وقت کرکٹ میں کھیل کے حقیقی معیار پر تجارتی پہلو غالب آ چکا ہے جو ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے. سال کے آخری گرینڈ سلیم ایونٹ یو ایس اوپن کے دوران شدید گرم موسم نے کھلاڑیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں اور متعدد کھلاڑیوں کو اپنے میچز ادھورے چھوڑنے پڑے. منتظمین نے صورتحال کے پیش نظر 10 منٹ کے وقفے کو پہلی مرتبہ متعارف کرایا ہے. پہلے راؤنڈ میں راجر فیڈرر, نوویک جوکوویچ اور الیگزینڈر زیوریف نے کامیابی حاصل کی. خواتین مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں ماریا شیروپووا نے پیٹی شنائیڈر کے خلاف 6-2 اور 7-6 سے کامیابی حاصل کی. کیرولائن وزنیاکی نے سمانتھا سٹوسر کو 6-3 اور 6-2 سے شکست دی. افغانستان اور آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج بیلفاسٹ میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. جرمن فٹ بالر بیسٹین شوینسٹائگر نے بائن میونک کو خیر باد کہہ دیا ہے. وہ اب شکاگو فائر کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے بائن میونک کی طرف سے اپنے 17 سالہ کریئر میں 500 میچوں میں حصہ لیا اور 68 گول کیے.
کھیلوں کا تازہ ترین احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات کے نگراں اداروں پیمرا اور پریس کونسل کی جگہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سے کیا فائدہ ہوگا؟ تفصیل آگے جا کر. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایات میں رواں سال کی شش ماہی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اس معاملے پر قانون سازی کی تجویز دی ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے آج ملک کے مختلف حصوں سے گرفتار کیے جانے والے سماجی اور انسانی حقوق کے پانچ سرکردہ کارکنوں کو آئندہ جمعرات تک ان کے گھروں میں نظر بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر جوہری معاہدہ ان کے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں رہا تو وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو صرف یورپی کوششوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے جو اس معاہدے کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ مصر کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 20 جہادیوں کو جزیرہ نما سینائے اور مغربی صحرا میں دو مختلف کارروائیوں کے دوران ہلاک کیا ہے۔ اس سلسلے میں آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ سائربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات کے نگراں اداروں پیمرا اور پریس کونسل کی جگہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نیا ادارہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا سے متعلق قوانین کے نفاذ کی نگرانی بھی کرے گا۔ میں نے پیمرا کے سابق چیئرمین اور صحافی ابصار عالم سے پوچھا کہ ان کی نظر میں کیا پیمرا اور پریس کونسل کے ادغام کی ضرورت تھی۔
جی، میرا خیال ہے کہ اس اقدام کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے کوئی ڈھائی سال سے پیمرا نے اس پہ کام شروع کیا تھا اور آف کام کے ساتھ جو برطانیہ کا ادارہ ہے اور اس وہاں بھی تمام جو ریگولیشن کا کام ہے الیکٹرانک پرنٹ اور آن لائن میڈیا کے لیے وہ آف کام کرتا ہے، تو ان کے تعاون سے ایک اسٹڈی کروائی گئی تھی اور اس پہ کافی زیادہ کام ہوا، اس لیے کہ وہ ماڈل جو ہے وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اس سے محسوس ہوتی ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ ایک اب دیکھیں، ایک تو کراس میڈیا اونرشپ ہے، ایک ہی میڈیا ہاؤس کے پاس نیوز پیپر بھی ہے، اس کے پاس ٹی وی چینل بھی ہے، پھر ان کے آن لائن ایڈیشن بھی ہیں، تو ان کی اگر کسی شخص کو شکایت پیدا ہوتی ہے تو تینوں میڈیم سے ہوتی ہے، لیکن وہ الگ الگ جگہوں پہ اسے جانا پڑتا ہے۔ اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے اس سے کام شروع ہوا تھا اور یہ کیبنٹ میں بھی پچھلی حکومت کے ڈسکس ہوا، پھر اس کی ہدایت کی روشنی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں پیمرا بھی تھا، اس میں پی ٹی اے تھا، پاکستان ٹیلیکام اتھارٹی کا ممبر، اور اس میں پاکستان پریس کونسل کے ایک ممبر بھی تھے، جنہوں نے بیٹھ کے ادغام کے مختلف جو ماڈل تھے وہ اسٹڈی کیے تھے اور اس میں کیا کیا پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس سے کافی کام ہوا تھا۔ تو میرا خیال اس کی ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس سے بہت زیادہ جو کمپلیکیشن ہے وہ ختم ہوں گی اور لوگوں کو آسانی ہوگی۔
تو میں جو سمجھ پا رہا ہوں اس سے کہ اگر کسی شخص کو، عام آدمی کو شکایت ہے کسی اخبار سے یا ٹی وی سے یا آن لائن سے، تو بجائے یہ کہ وہ الگ الگ ان سے رابطہ کرے، اس کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ وہ ایک ادارہ موجود ہے، ایک دفتر موجود ہے، وہاں جا کے اپنی شکایت درج کر سکتا ہے۔
جی، یہ تو ایک وجہ ہے، یہ کنزیومرز اور ویورز یا ریڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، لیکن انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر ایک انڈسٹری کے تین آؤٹ لیٹس ہیں تو وہ تینوں آؤٹ لیٹس کے لیے اپنا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بھی ایک ہی جگہ پہ ہو، نہ کہ ایک ہی میڈیا ہاؤس کو اپنے آن لائن ایڈیشن کے لیے کہیں اور جانا پڑے، اپنے پرنٹ ایڈیشن کے لیے کہیں اور جانا پڑے، اور اپنے ٹی وی چینل کے لائسنسنگ کے لیے کہیں اور جانا پڑے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آف کام کا ماڈل برطانیہ میں کافی اچھے طریقے سے چلا ہے، اس میں بھی زیادہ پرابلمز اس میں بھی آتے ہیں بھی، لیکن وہ بہرحال موجودہ نظام سے بہتر ہے جس میں تین جگہ پہ تین ادارے ایک ہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ جو ہے وہ خاطر خواہ برآمد پھر بھی نہیں ہو رہا۔
تو اس سے ایسا خدشہ تو نہیں ہے کہ حکومت کا کنٹرول میڈیا پر زیادہ ہو جائے گا؟
دیکھیں، میڈیا پہ کنٹرول اگر حکومت نے کرنا تو وہ تو ابھی بھی ہے، ٹی وی پہ بھی ہے، اخبارات پہ بھی ہے، آن لائن ذرا کم ہے، لیکن دائرہ اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو کرپٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو میڈیا پہ پابندی ایک اور ایشو ہے، اس کا اداروں کے مرج ہونے یا نہ ہونے سے مجھے میری سمجھ نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا آسپیکٹ ہو جو میری نظروں سے اوجھل ہو، اور اگر ایسا خدشات ہیں کہ ایسے اقدام سے میڈیا کی آزادی سلب ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جانا چاہیے، لیکن یہ میڈیا کی آزادی ہے اس کا زیادہ تعلق نیت سے اور کمٹمنٹ سے ہے. وہ اگر ہو تو ادارہ ایک اس کو دیکھ رہا ہے یا تین دیکھ رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا.
اچھا، آپ نے کہا کہ اس ادغام کے لیے باقاعدہ اسٹڈی کی گئی، اور جب آپ خود پیمرا کے چیئرمین تھے اس وقت بھی اس پہ کام ہوا، اور اب یہ باقاعدہ حکومت نے اعلان کیا ہے اسے مرج کرنے کا. یہ بتائیے کہ کبھی اخبار نویسوں، ذرائع ابلاغ کے مالکان کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ آیا تھا کہ ان کو یکجا کر دیا جائے؟
بہت تھوڑے لیول پہ یہ مطالبہ آیا ہے ٹی وی چینل کے مالکان کی طرف سے. زیادہ تر جو مطالبہ آیا ہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے آیا ہے، وہ پارلیمنٹیرینس کی طرف سے آیا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو توہین کا قوانین ہے، ڈیفامیشن لاز جو ہیں، وہ بہت کمزور ہیں اور ان کو اتنے افیکٹو نہیں ہیں. اس لیے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی جھوٹی خبر، فیک نیوز جو آج کل بہت زیادہ ہے، وہ کراس میڈیم ہوتی ہے، وہ اگر ٹی وی پہ آئے گی تو اخبار میں بھی آئے گی، آن لائن بھی آئے گی، اگر آن لائن ہے تو ٹی وی پہ آ جاتی ہے، تو اس میں پھر جو متاثر حضرات ہوتے ہیں ان کی جو ڈیفیم ان کو جو کیا جا رہا ہے اس لیے ڈیفیمیشن لاز ہمارے اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک سول سوسائٹی کا بھی کافی عرصے سے یہ مطالبہ ہے.
اچھا، آپ میز کے دونوں طرف رہے ہیں، آپ صحافی بھی ہیں اور پھر آپ ایک زمانے میں پیمرا کے چیئرمین بھی رہے اختیارات کے ساتھ. میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہونی چاہیے؟
افریدی صاحب، میں نے جو پہلے نیت کی بات کی ہے، سب سے پہلے تو وہی ہے، جو حکومت اور حکومتی ادارے ہیں اگر ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ میڈیا کی آزادی کو سلب کریں گے تو میڈیا کی آزادی سلب نہیں ہوگی. دوسری وجہ جو اب بہت ابھر کے سامنے آ رہی ہے وہ میڈیا ٹائکون جن کو کہا جاتا ہے، مالکان جو ہیں ٹی وی چینلز کے خاص طور پہ، اگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آزادی سلب کی جائے تو نہیں ہو سکتی. اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کی جو سے ہوتی تھی، ان کی جو رائے ہوتی تھی، وہ اب اتنی وزنی نہیں رہی جتنی پہلے ہوتی تھی کسی میڈیا ہاؤس کے معاملات میں. اب تمام معاملات جو ہیں وہ مالکان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ مالکان جس طرف چاہتے ہیں وہ پالیسی کو لے جاتے ہیں، اور جو حکومت ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایک فرینڈلی میڈیا ملے، اور اگر فرینڈلی میڈیا نہیں ہے تو اس کو فرینڈلی بنایا جائے. تو یہ پارلیمنٹ کی فور موسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کو میکشور کرے کہ وہ میڈیا کی آزادی کو کسی بھی طرف سے آزادی نہیں آنے دے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت بھی میڈیا پہ ہاتھ نہ ڈالے اور ورکنگ جرنلسٹ بھی اپنی آزادی کے لیے مخلص ہوں، پھر بھی میڈیا کی آزادی اس ملک میں ختم کی جا سکتی ہے جو کہ آج صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے میں جب یہ بات کہتا ہوں کمٹمنٹ کی اور نیت کی، تو یہ جو تھری اسٹیٹ پلرز ہیں اور ان کے جو آگے ونگز ہیں، ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا میڈیا چوتھا ستون ہے جمہوریت میں ریاست کے لیے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو کیا چوتھے ستون کے رائٹس دینے چاہیے.
یہ تھے پیمرا کے سابق چیئرمین اور صحافی ابصار عالم. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایونجلیکل مسیحی رہنماؤں کے ایک اجلاس میں حاضرین کو خبردار کیا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نومبر میں کانگریس کے انتخابات میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پالیسیوں میں تبدیلی کے لیے تشدد کی راہ اپنائے گی. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوانجلیکل مسیحی پادریوں کو وائٹ ہاؤس میں پیر کی شام کو مدعو کیا تھا.
Melania and I are thrilled to welcome you, and these are very special friends of mine, evangelical pastors and leaders from all across the nation. We welcome you to the White House.
صدر ٹرمپ نے ایوانجلیکل پادریوں کا 2016 کے انتخابات میں حمایت کرنے کے لیے شکریہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے جواب میں انہوں نے، یعنی صدر ٹرمپ نے، ایوانجلیکلز کو بہت زیادہ واپس بھی کیا ہے.
You are really special people. The support you've given me has been incredible, but I really don't feel guilty because I have given you a lot back, just about everything I promised. And
ان کلمات کے بعد ایوانجلیکلز کے ساتھ اجلاس کو بند کمرے میں جاری رکھا گیا، جہاں خبروں کے مطابق صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ڈیموکریٹس نومبر ماہ میں کانگریس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کے حامی تشدد کا استعمال کر کے پالیسیوں کو تبدیل کریں گے. صدر ٹرمپ کے یہ کلمات کی ریکارڈنگ کو امریکہ کے نیو یارک ٹائمز روزنامے نے سننے کا دعویٰ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ نومبر میں ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے حامی کم تعداد میں جا سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ کا نام بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نومبر کے انتخابات اظہار خیال کی آزادی اور مذہبی آزادی کے بارے میں ریفرنڈم ہوں گے، اور یہ بھی کہ ان آزادی کو پرتشدد لوگوں سے خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایوانجلیکلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس انہیں ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ڈیموکریٹس کانگریس میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو بقول صدر ٹرمپ کے وہ ہمارا سب کچھ کیا دھرا الٹ کر رکھ دیں گے، اور وہ ایسا بہت ہی جلدی اور تشدد کے ساتھ کریں گے۔ اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے انٹیفا گروہ کا نام لیا جو صدر ٹرمپ کے سخت ترین مخالف ہیں اور ملک بھر میں ان کے خلاف مظاہرے کرتے رہتے ہیں۔ انٹیفا کے کچھ مظاہروں میں توڑ پھوڑ کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایوانجلیکل سے اس سلسلے میں انتخابات میں مدد کی اپیل کی اور خبردار کیا کہ وہ سب کچھ کھونے سے بس ایک الیکشن دور ہیں، یعنی نومبر ماہ میں اگر صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو کانگریس میں اکثریت نہ ملی تو وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں۔ ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے اس پادریوں سے کہا کہ ذرا سوچیے، آپ میری کرسمس تک نہیں کہہ سکتے تھے اور میں نے وہ سب تبدیل کیا۔ صدر ٹرمپ نے ایوانجلیکل پادریوں سے اپیل بھی کی کہ وہ چرچ میں اپنے خطبوں میں عام لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کریں۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق ایک پادری نے اس اجلاس میں صدر ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا ایک مجاہد وائٹ ہاؤس میں موجود ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ان مڈ ٹرم الیکشنز میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت بھی پرکھی جائے گی۔ 6 نومبر کو ہونے والے کانگریس اور سینٹ کے انتخابات میں کس کی جیت ہوتی ہے اس سے یہ طے ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے اقتدار کے باقی کے 2 سال کیسے گزریں گے۔ ڈیموکریٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے حمایت میں ایک ہوا چلی ہے اور نومبر کے انتخابات میں وہ بھاری اکثریت حاصل کریں گے۔
نیویارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے منگل کو ملک کے مختلف حصوں سے گرفتار کیے جانے والے سماجی اور حقوق انسانی کے 5 سرکردہ کارکنوں کو آئندہ جمعرات تک ان کے گھروں میں نظر بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی پٹیشن پر اپنا جواب داخل کرے۔ پولیس ان کارکنوں کو ماؤ نواز باغیوں کا ہمدرد قرار دے رہی ہے، جبکہ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ حکومت خوف کا ماحول پیدا کر کے اختلاف رائے اور تنقید کی گنجائش ختم کر رہی ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ سے ممتاز مورخ رومیلا تھاپڑ نے آج دن میں ہی رجوع کیا تھا۔ عدالت نے مختصر سماعت کے بعد حکم دیا کہ حکومت گرفتاری کے خلاف دائر کی جانے والی پٹیشن پر منگل تک اپنا جواب داخل کرے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن:
آج سپریم کورٹ نے مہاراشٹرا سرکار اور بھارت سرکار کو نوٹس ایشو کیا ہے اور ساتھ میں یہ آدیش دیا ہے ان 5 لوگوں کو جن کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے ان کو پولیس کسٹڈی میں نہ لے جائے اور ان کو انہی کے گھر پر ہاؤس اریسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ گرفتار شدہ کارکن ماؤ نواز باغیوں کے ہمدرد ہیں اور انہیں اربن ماؤسٹ یا شہری نکسل وادی کہا جا رہا ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ انسانی اور شہری حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر نیلوت پال باسو:
یہ سناتن سنستھا کا جو بھومیکا ہے مہاراشٹرا، کرناٹکا، گوا، یہ پورے علاقے میں جس طرح سے انہوں نے قتل کیا تھا ڈاولکر اور پنسارے اور کالبرگی اور گوری لنگیش کا، یہ ایک بھی سوتر میں جڑا ہوا ہے۔
گرفتار کیے جانے والوں میں ایک وکیل اور قانون کی پروفیسر، صحافی اور ایک معمر شاعر بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ماؤ نواز باغیوں کی مدد کر رہے تھے جو حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں، اور مہاراشٹرا کے کورے گاؤں بھیما میں دلتوں اور مراٹھوں کے درمیان جنوری میں ہونے والے تشدد میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ تھا۔ نائب وزیر داخلہ ہنس راج اہیر:
یہ کتنے صحیح بول رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو انہیں پوچھنا چاہیے، راجنیتک بیان بازی ہے۔ ماؤواد، نکسلواد لوکتنتر کے لیے دھوکہ ہے، خطرہ ہے، یہ بات ان لوگوں نے سمجھنی چاہیے۔
کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف آج دلی میں ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں شہری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے حصہ لیا۔
ہم سمجھتے ہیں یہ ساری کوشش ہے کہ ایک جنوادی سنگٹھنوں کے اوپر پرہار کیا جائے جو کہ کمیونل کاسٹسٹ پالیسیز کو اپوز کر رہے ہیں۔
کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے ٹویٹر پر کہا کہ ملک میں اب صرف ایک غیر سرکاری ادارے کے لیے جگہ باقی ہے جس کا نام RSS ہے، لیکن جواب میں وزیر داخلہ کرن رجیجو کا کہنا ہے کہ خود کانگریس کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ ماؤ نواز باغی ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی وہ باغی ہیں جن کا ذکر منموہن سنگھ نے کیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع شوپیاں میں 4 پولیس اہلکار شدت پسندوں کے ایک حملے میں مارے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یہ حملہ اس وقت ہوا جب شوپیان کے آرہامہ گاؤں میں 4 پولیس اہلکار گاڑی کی مرمت کے لیے گیراج کی طرف جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے 3 پولیس اہلکاروں کے ہتھیار بھی اڑا لیے اور فرار ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری حزب المجاہدین اور جیش محمدی مسلح گروپوں نے مشترکہ طور پر تسلیم کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 8 ماہ کے دوران ایسے حملوں میں کل ملا کر 32 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس پر حملوں میں اضافے کے بعد پولیس کے سربراہ شیشپال وید نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ چھٹیوں کے لیے گھر صرف 2 گھنٹے کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر گھر والوں کو اطلاع کی ہے۔ پولیس اہلکاروں پر حملوں اور ان کے ہتھیار چھیننے کے واقعات میں برہان وانی کی ہلاکت کے بعد مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ کئی علاقوں میں پولیس اہلکاروں نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں، لیکن پولیس حکام اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ گزشتہ دنوں ایک پولیس اہلکار اپنی رائفل سمیت فرار ہو گیا اور عسکریت پسندوں کے ساتھ جا ملا۔ ایسے متعدد واقعات پچھلے 30 سال کے دوران رونما ہوئے۔ دریاسان انتناگ ضلع میں فوج کے ساتھ ایک مسلح تصادم کے دوران حزب المجاہدین کے 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ ان میں حزب المجاہدین کا اعلیٰ کمانڈر الطاف ڈار عرف الطاف کاجرو بھی تھا، جو طویل مدت سے سرگرم تھا۔ الطاف کے سر پر 15 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ ان ہلاکتوں کے بعد جنوبی کشمیر میں احتجاجی لہر پھیل گئی اور مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائیوں میں 60 سے زیادہ مظاہرین زخمی ہو گئے۔ حکام نے اننت ناگ ضلع میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور جنوبی کشمیر کے لیے اندرونی ریل سروس معطل کر دی گئی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں گندے پانی کی نکاسی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے حکومت نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی دستیابی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی جاری کردہ رپورٹ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کی اشاعت کے لیے یونیسیف کی ڈپٹی ڈائریکٹر شاہدہ اسفر پاکستان آئی تھیں، جہاں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ میں نے شاہدہ اسفر سے پوچھا کہ پاکستان میں پینے کا صاف پانی کتنے لوگوں کو دستیاب ہے؟
جی دیکھیے، پانی کی فراہمیت تو ہے، وہ کافی زیادہ ہے، 92% ہے جو لوگوں کو اویلیبل ہے پانی، بس سیف نہیں ہے، کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے، سارا نہیں، بٹ 69% جو پانی ہے، واٹر سورسز، وہ کنٹیمنیٹڈ ہیں۔ تو اس لیے سیف واٹر سپلائی کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، جبکہ پانی، ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے لوگوں کو، اویلیبل ہے، پر سیف نہیں ہے۔
اچھا، تو وجہ کیا ہے اس کی؟
دیکھیے، وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، پر بہت جو بڑا بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اوپن ڈیفیکیشن کا دستور ہے۔ اوپن ڈیفیکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے،
یعنی لوگ عام طور پہ رفع حاجت کھلی جگہوں پہ کرتے ہیں، عام جگہ پہ کرتے ہیں، کوئی باقاعدہ ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے۔
بالکل، اور جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سیپ کر جاتی ہیں گراؤنڈ واٹر میں، گراؤنڈ واٹر میں، اور دوسرا پبلک کا بھی جو بہت سی جو چیزیں ہیں سینیٹیشن کے حوالے سے بہت کمزور ہیں، تو ویسٹ جو ہوتا ہے سینیٹیشن کا عام بھی، وہ بھی سب سورج جس کو کہتے ہیں، سیوریج جہاں ہیں،
گندا پانی جو ہے وہ
پانی، جی، وہ گراؤنڈ واٹر میں چلا جائے، اس کا بھی سیف ڈسپوزل کا سسٹم بہت کمزور ہے۔
اچھا،
تو اس لیے جو
اچھا، اگر پاکستان کا مقابلہ ہم دوسرے ترقی پذیر ملکوں سے کریں تو کیا صورتحال بنتی ہے؟
देखिए बात मैं अब मुल्क बाय मुल्क तो नहीं आपको बता सकती हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि वहाँ क्वालिटी कंट्रोल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है. सो वो जब तक क्वालिटी कंट्रोल ना किया जाए और टेस्ट ना किया जाए ड्रिंकिंग वाटर को वक्तन फवक्तन, तो ये सूरत हाल रह सकती है. तो बाहर के जो डेवलप्ड मुल्क हैं वो उनके उनको तो आपको पता है कि बहुत सख्त क्वालिटी कंट्रोल होता है, और बाकी मुल्कों में वेरिंग डिग्रीज का है.
अच्छा शायद असफर साहिबा, आपने कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ी वजह जो है वो खुली जगहों पे जाके रफाए हाजत करना या जो गंदे पानी की निकासी है उसका इंतज़ाम बेहतर नहीं है और वो पानी ज़मीन के अंदर जाके साफ़ पानी से मिल जाता है. ये बताइए कि पाकिस्तान के किन इलाकों में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है?
लेकिन जनरली तो ये जो हालत है वो रूरल एरियाज में, हमारे जो पसमानदा इलाके हैं और जो रूरल एरियाज में वहाँ की ये हालत बहुत ज़्यादा खराब है इस मामले में. शहरों में तो फिर भी लोगों के पास इंतजाम है कदरे बेहतर. तो रूरल एरियाज और भी ज्यादा माउंटेनस एरियाज में जहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे ये हालत ज्यादा खराब है हमारे पास.
अच्छा, आपकी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई, उसमें ख़ास तौर पे जो माहौल के लिए मुशीर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई और ये ऐलान भी सामने आया कि निकासी एआब और पीने के पानी के लिए कोई टास्क फोर्स बनाई जाएगी. तो उन्होंने कुछ आपको बताया, कोई आपसे वादा किया कि ये अमल कब तक होगा?
देखिए बहुत अच्छी मुलाकात हमारी रही, और उन्होंने जो एडवाइजर हैं इस क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत बड़ा उठाए हैं मसले पाकिस्तान में जो बहुत सी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड हैं. तो जो पानी का मसला है, जो सेफ वाटर सप्लाई नहीं हम प्रोवाइड करें लोगों को, उससे बहुत बीमारियां बढ़ती हैं जैसा आप जानते हैं. तो इसका ताल्लुक सेहत से है. डायरेक्ट डिजीजेस बहुत आम होते हैं, खासतौर बच्चे इसका बहुत शिकार होते हैं, और बहुत सी डेथ्स आर ड्यू टू डायरेक्ट डिजीजेस. जिस और डायरेक्ट डिजीज की वजह से और भी चीज़ें हमारी नहीं हम इस पर बेहतर हो सक रहा, खासतौर पर स्टंटिंग, बच्चे जो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ते, और बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. इस सब कनेक्टेड हैं इस एक दूसरे से. तो वो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस बात को उठाएंगे कि नेशनल पॉलिसी बने, पूरा सैनिटेशन, टोटल सैनिटेशन अप्रोच के लिए पाकिस्तान में बने. और पहले भी बल्कि इस पर थोड़ा काम हो चुका हुआ है, पर सिर्फ पॉलिसी काफ़ी नहीं होती, बहुत ज़रूरी है कि सूबे भी सारे इस पर अमल करें इम्प्लीमेंटेशन पे. तो उन्होंने एडवाइजर ने कहा था हम ये बनाएंगे टास्क फोर्स और हेल्प लेंगे जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज और अपने नेशनल एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर जो भी इसमें आके मदद कर सके, और ख़ासतौर पर सूबे भी इसमें शामिल हो, सारी बाकी मिनिस्ट्री भी शामिल हो जिसका ताल्लक है वाटर सेफ वाटर ना होने की वजह से उन पे ये इफेक्ट पड़ता है. तो जल्द से जल्द ये मंसूबा बनाने का उन्होंने वादा किया है. अच्छा, उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी हो जाए.
आपने आपने जी आपने सूबाई हुकूमतों की बात की, आपकी सूबाई हुकूमतों के हुकाम से भी मुलाकातें हुई हैं, रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं. आप क्या समझती हैं कि सैनिटेशन, निकासी आब और सेफ ड्रिंकिंग वाटर या पानी, पीने का जो पानी है साफ, उसके लिए काम करने की गरज से वो पॉलिटिकल विल, वो सियासी अज़्म नज़र आता है आपको उन लोगों में?
देखिए यूनिसेफ के हमारे दफ्तर हैं हर सूबे में, और हमारे दफ्तर बहुत अरसे से काम करते रहे हैं सूबाई हुकूमतों के साथ, जो इनके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं PHED उनके साथ, और ये काम बहुत अरसे से हो रहा है पर काफ़ी नहीं है, और इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है. तो जब जानते हैं कि पॉलिटिकल विल होती है नेशनल लेवल से ये बात जब फोकस में आती है तो जाहिर है सूबे भी और डिस्ट्रिक्ट भी ज्यादा तवज्जो देते हैं, और ये चीज के लिए हमें सबको इकट्ठे मिलके काम करना है। कम्युनिटी की बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है कि वो पब्लिक वो अपने लिए गवर्नमेंट्स के साथ मिलके ये सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाएं, उनको मेंटेन करें और अपने आप को, और सिर्फ सैनिटेशन फैसिलिटीज का नहीं है, साथ साथ हाइजीन का भी सवाल है कि ओपन डेफिकेशन के साथ तो हेल्थ के हिसाब से उनको हाइजीन की भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं और इनकरेज करा जा रहा है कि करें, हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। तो सूबाई हुकूमतों का भी इससे फोकस रहा है पर इतना काफ़ी नहीं है, तो ये इशू है कि इकट्ठे मिलकर इसको और बहुत बढ़ाए। और हमने जब ये बात नेशनल ये पॉलिसी बन जाती है उसके बाद हमें उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक यूनिट इस्टेब्लिश करे। ये हमने अभी उनको एडवोकेट किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको समझा है कि एक यूनिट बनाए जो क्वालिटी कंट्रोल और ओवरसाइट हो, देखें कि ये सैनिटेशन की और वाटर सप्लाई की जो नेशनल स्ट्रैटेजी बनी है उस पे कितना अमल हो रहा है कि नहीं, और कितना और किस चीज की जरूरत है उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ये दो तीन चीजें हैं जो डिस्कस हुई थी उनके एडवाइजर साहब के साथ।
अच्छा शायदा असफर साहिबा, आम तौर पर इस पैमाने के जो प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन या राबताकारी एक मसला होता है। पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्रामों के लिए वो ढांचा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप उससे मुतमईन हैं?
जी देखिए, प्रोविंशियल लेवल पे तो होता है, तो अब ये जो है ना इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस पे ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन आप जानते हैं इन सेक्टर्स की तो सूबों के साथ हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन को ज़रा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हम भी डिस्कस की है कि अगर मिनिस्ट्री सारी इसमें मौजूद हैं टास्क फोर्स में, तो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एक मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी होनी चाहिए जो हमारे व्यू में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। तो ये हमने एडवाइजर से कहा था कि आपको सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप इसको फोकल पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है जो ओवरसी करे इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को। तो इसलिए यूनिट का प्रपोजल हमने किया था जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह नेशनल पॉलिसी करने में जो सूबों के साथ बनाएंगे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपका सही पॉइंट है, सो इंशाल्लाह इस पे भी गवर्नमेंट तैयार है काम करने के लिए।
अच्छा, आपका इदारा यूनिसेफ एक तो टेक्निकल सपोर्ट या तकनीकी माउनत फराहम करता है, इसके अलावा और भी किसी किस्म की मदद आप लोग दे सकते हैं पाकिस्तान को?
देखिए, हमारा पहले की बात मैं कर रही हूँ, अभी इमीडिएट के नहीं, बहुत हमने रूरल वाटर सप्लाई में काम किया हुआ है पाकिस्तान में और बहुत तरह की हेल्प दी थी, टेक्निकल असिस्टेंस के अलावा इक्विपमेंट दिया गया था और वाटर क्वालिटी के हिसाब से भी हम काम कर रहे हैं वगैरह। पर एक बहुत जो अहम चीज़ है वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, जो हमने हर प्रोग्राम के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज दी थी, जिसके में सोशल मोबिलाइजेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी को बताना, अवेयरनेस रेजिंग, तो उसमें यूनिसेफ का बहुत बड़ा हाथ है, कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और सबको बताना कि क्या क्या जरूरी है। और एक चीज जो अब सामने आई है जो नई है वो ये है कि हम वाटर क्वालिटी जो टेस्ट होती है उसमें आर्सेनिक टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, ये चीज अब नई शामिल हुई है कि ये चीज को सामने रखना, जो जो एरिया जो हमें लग रहा है मुतासिर है इससे आर्सेनिक से, फिलहाल अब इसकी एक्सटेंट नहीं पता, पर जो मुतासिर है वो साउथ पंजाब और नॉर्दर्न सिंध है।
एक माहिर की हैसियत से एक आम पाकिस्तानी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
आम पाकिस्तानी का तो एक तो हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है उनको बताए जाए, और दूसरा ये कि ओपन डेफिकेशन को जिस जल्द से जल्द खत्म करने के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज अपने लिए फराहम करें, जिसके लिए यूनिसेफ ग्लोबली काम कर रही है कि लो कॉस्ट हों जो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके, और इसमें देखेंगे कि कितना हेल्प कम्युनिटी अपने आप, और फिर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट उसमें कोई सब्सिडी दे सकती है कि नहीं दे सकती।
یہ تھیں یونیسیف کی ڈپٹی ڈائریکٹر شاہدہ اسفر۔ سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کارلا پٹیلا اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی شکایت میں رواں ماہ کی شش ماہی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اس معاملے پر قانون سازی کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ نے عالمی ادارہ تجارت میں روس کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے سٹیل اور ایلومینیم محصولات کے جواب میں روس نے جو محصولات عائد کیے ہیں وہ قوانین کے برخلاف صرف امریکی اشیاء پر ہیں اور مقررہ حد سے بہت زیادہ ہیں۔ یورپی یونین کے بریگزٹ کے معاملے کے سربراہ نے برطانیہ کو اگلے سال مارچ میں یورپی یونین سے نکل جانے کے بعد ایسی شراکت داری کی پیشکش کی ہے جو بقول ان کے یونین سے باہر کسی ملک کو آج تک نہیں کی گئی، لیکن اس میں اندرونی نقل مکانی سمیت چار معاملات پر سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ اور نیدرلینڈز میں انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان اور پیغمبر اسلام کے خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرنے والے گیرٹ وائلڈرز پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔